إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. میرے محترم دینی بھائیو, رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کا موسم ختم نہیں ہوا. کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو کچھ خاص مواقع دیکھ کر صرف انہی میں اللہ کا بندہ بنے, بلکہ سعادت مند, خوش قسمت, نیک اور اللہ کا واقعی بندہ وہ ہے جس کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرے, وہ ایک عبادت سے دوسری عبادت میں منتقل ہو, اس کی زندگی کے تمام لمحات اللہ رب العالمین کی ایک فرما برداری سے دوسری فرما برداری میں منتقل ہو, وہ ہر آن اللہ رب العالمین کے کسی نہ کسی حکم کے مطابق زندگی گزار رہا, کیونکہ مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. ایمان والا بندہ کسی خاص دن, کسی خاص مہینے, کسی خاص وقت کے لیے اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ہے. وہ جب کلمے کا اقرار کرتا ہے تو پوری زندگی کے لیے اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. پھر چاہے رات ہو یا دن ہو, گھر ہو یا بازار ہو, مسجد ہو یا مسجد کے باہر کی زندگی ہو, سفر ہو, حضر ہو, بیماری ہو, صحت ہو, زندگی کے کوئی بھی لمحات ہوں, وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. اپنی نیت کے اعتبار سے بھی اور اپنی کوشش کے اعتبار سے بھی. لہذا رمضان کے جانے کے بعد جو اچانک ایک دم سرد ماحول ہو جاتا ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اس لیے کہ انسان رمضان کے ماحول سے جو قوت لیتا ہے وہ قوت رمضان کے بعد ظاہر ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اچھا کھاتا پیتا ہے اور دوائیاں اور قوت کی غذائیں لیتا ہے تو اس کی زندگی میں صحت دکھائی دیتی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ ایک انسان رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے ختم ہوتے ہی اس کی زندگی سے دین نکل جائے. اسلام ایسی دینداری نہیں چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین یعنی موت آ جائے, موت تک اللہ تعالی کا بندہ بن. لہذا رمضان کے بعد ایک انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان سے حاصل شدہ ایمان اور عبادت کی قوت کو رمضان کے بعد عمل میں لائے اور اس کا ذہن اس طرح نہ چلے کہ رمضان ہو گیا اب الحمدللہ اب راحت ملی. نہیں, مومن کو کبھی راحت نہیں ملتی ہے, وہ ہمیشہ مجاہدوں میں ہوتا ہے, وہ ایک مجاہدے سے دوسرے مجاہدے میں داخل ہوتا ہے, وہ ایک آزمائش سے دوسری آزمائش میں منتقل ہوتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کو ادا کرتا ہے اور جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرے حکم میں چلا جاتا ہے. اس کی زندگی طاعت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام ایام کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری، نیکیوں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں آگے بڑھنے سے بھر دیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہو پائیں، عبادات کریں، رسمی طور پر دیندار بن جائیں، رمضان ختم ہو جانے کے بعد پھر اپنی گناہوں کی زندگی میں واپس لوٹ آئیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ رمضان کے بعد ایک نئی قوت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی شروعات کریں، پچھلی ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں ان سے توبہ کر کے رمضان کے بعد ایک نئی زندگی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اہتمام اور اس کی نیت نئے سرے سے کریں، یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ وہ رمضان ہی میں مجاہدہ کرنا عبادات میں اس کو بھی برا سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ مسلمان کو ہر دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دینداری میں مجاہدہ کرنا چاہیے، خاص رمضان کیوں؟ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں آدمی عمل بڑھائے، لیکن صرف رمضان کو اللہ کی طاعت کے لیے خالص کر دینا اور باقی سال بھر ٹھنڈے پڑے رہنا، سلف اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بشر الحافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے سلسلے میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں قیل لبشر، بشر سے کہا گیا، ان قوما یتعبدون ویجتہدون فی رمضان، بعض لوگ ایسے ہیں کہ رمضان ہی میں عبادت گزاری کا اہتمام کرتے ہیں اور عبادات میں مجاہدہ کرتے ہیں رمضان میں۔ انہوں نے کہا قال فقال بئس القوم لا يعرفون للہ حقا الا فی شہر رمضان، کیسے برے لوگ ہیں، کیسے برے لوگ ہیں جو صرف رمضان ہی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق مانتے ہیں، اپنے اوپر صرف رمضان میں اللہ کا حق مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کی خوب عبادت کرنا چاہیے۔ عبادت کے لیے صرف رمضان خاص نہیں ہے، ساری زندگی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں ان الصالح الذي يتعبد ويجتهد في السنه كلها في السنه كلها، کہتے ہیں کہ واقعی نیک انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس عبادت میں مجاہدہ سارے سال بھر کرتا رہے۔ واقعی نیک آدمی کون ہے؟ جو رمضان اور رمضان کے علاوہ سال بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرتا رہے۔ جو بات آدمی عبادات میں یاد نہیں رکھتا ہے، تجارت میں برابر یاد رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی کہے کہ رمضان میں خوب تجارت کرو، باقی سال بھر مت کرو، کوئی آدمی اس کو مانے گا نہیں، کہے گا دیوانہ ہے۔ انسان کو پیسے کی ضرورت سال بھر رہتی ہے، لہذا انسان کو تجارت اور محنت سال بھر کرنا چاہیے۔ لیکن وہی بات آدمی دینداری میں بھول جاتا ہے۔ انسان کو نیکی کی ضرورت، اللہ کی ضرورت، دینداری کی ضرورت زندگی بھر ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ جیسے آدمی کسی خاص دن، کسی خاص موسم میں سانس نہیں لیتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ ہر آن آدمی کو سانس لیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کی بقا اس پر ہے، مر جائے گا اگر نہیں کرے گا۔ جیسے سانس لینا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ کہ ایک انسان دیندار بنا رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو۔ اللہ کی فرما برداری سے خروج کسی بھی لمحہ جائز نہیں ہے، کسی بھی لمحہ انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طاعت سے خروج کرے، باہر نکلے۔ لہذا شوال کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے جو تفاصیل ہیں، یہ جو احکام ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، اس کی فضائل ہیں، ان میں پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ شوال کا مہینہ آزادی کا نہیں ہے، نئے سرے سے پابندی کی تجدید کا ہے۔ شوال کا مہینہ یعنی کہ بس رمضان اب ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہو گئے، شیاطین کے ساتھ مسلمان آزاد نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد کون آزاد ہوتے ہیں؟ شیاطین۔ مسلمان کے لیے آزادی نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ پابند رہتا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے گناہوں کو روکے رکھتے ہیں. کس لیے؟ شوال کے لیے. وہ رمضان میں اپنے آپ کو پابند بنائے رکھتے ہیں. کیوں؟ ایک ہی تو مہینے کی بات ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا ہم آزاد ہو جائیں گے، پھر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ گناہوں کی طرف آتے ہیں. اس لیے کہ کسی گناہ سے رکے رہنا اس کی جستجو اور پیدا کرتا ہے. جس گناہ کا، جس لذت کا، جس حرام کا انسان عادی ہوتا ہے، اگر اس کو روک دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، تو اس کے اندر اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد واپس جب اس میں لوٹتا ہے تو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ لوٹتا ہے. ایک شرابی سے آپ شراب روک دیجئے، اس کے اندر اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب ملتی ہے تو خوب پیتا ہے. ہمارا حال اس شرابی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف رمضان کو اپنے اور گناہ کے درمیان ایک دیوار مان لیں کہ وقتی طور پر ایک دروازہ ہے جو بند ہو گیا ہے، ابھی کھلنے والا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں سلف کا کیا کہنا ہے؟ کعب رحم اللہ فرماتے ہیں، من صام رمضان وهو يحدث نفسه اذا افطر بعد رمضان لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہو اور رمضان میں اپنے جی میں اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ رمضان میں روزوں میں اس بات کا اپنے دل سے پکا عہد کرے کہ رمضان جب ختم ہوگا تو میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، فرماتے ہیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، نہ اس سے سوال ہوگا نہ اس سے حساب ہوگا، نہ اس سے سوال نہ حساب، بغیر مسئلہ تین والا حساب. لیکن کہتے ہیں کہ وَمَن صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ إِذَا أَفْطَرَ عَصَى رَبَّهُ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. کہتے ہیں لیکن وہ آدمی جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے اور دل میں یہ تمنا لیے ہوئے ہو، دل میں اس کا ارادہ پختہ یہ ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے گا وہ واپس سے ان گناہوں میں لوٹ جائے گا، اپنے رب کی نافرمانی پھر سے کرنے لگے گا، اپنے دل میں اس کا یہ ارادہ ہو، چھپی ہوئی اس کی ایک تمنا اور خواہش اور نیت ہو، فرماتے ہیں کہ اس کے روزے اس پر لوٹا دیے جائیں گے. فصیامہ علیہ مردود، اس کے روزے اس پر لوٹا دیے جائیں گے. اور یہ بھی عدم قبولیت کی ایک علامت ہے کہ طاعت کے بعد انسان گناہ میں لوٹے. قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین بندے کو ایک نیکی قبول کر کے اگلی نیکی کی توفیق دے. یہ بھی قبولیت کی علامت ہے. اگر سے عمل ادا ہو جاتا ہے لیکن ادا ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے. آدمی بعض اوقات نماز پڑھ لیتا ہے، اس سے فریضہ ساقط ہوتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے متقین سے. جو آدمی رمضان کا رمضان مہینہ بھر گزار دے اور متقین بن پائے، کیسے وہ قبولیت کی اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے؟ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ایک آدمی کو متقی نہ بنائے. ایسا آدمی ناکام و نامراد ہے. اس کو اپنے رمضان پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے رمضان پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو کتنا اچھا رمضان ہو گیا. نہیں، اگر رمضان کے بعد اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں آیا ہے تو اس آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ کہیں میرا رمضان برباد تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ رب العالمین نے میرے روزے رد تو نہیں کر دیے، کہ روزوں کے بعد بھی میرے اندر تقویٰ نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ کیوں اس کا اہتمام تم پر لازم کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر جب روزے رکھنے کے بعد بھی آدمی متقی نہیں بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں عیب ہے. آدمی کو اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے. لہذا یہاں پر آپ دیکھیں سلف کہتے ہیں کہ جو آدمی رمضان میں یہ نیت رکھے ہوئے ہو کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی پھر سے میں اپنی معاصی کی زندگی میں دندناتے بھاگوں گا, دوڑوں گا, لوٹوں گا, ایسے آدمی پر اور اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے, لوٹا دیے جائیں گے, اللہ نہیں قبول کرے گا اس کو. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان میں اس بات کی نیت رکھے ہمیشہ کہ رمضان کے بعد میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا, میں متقی بن کر زندگی جینے کی کوشش کروں گا, اس کی نیت رمضان میں رکھنا چاہیے. نہ یہ کہ آدمی سوچے کہ چلو رمضان ہو گیا الحمدللہ, اب واپس سے گناہوں کی زندگی میں لوٹیں گے, اب کیا کیا لذتیں چھوٹی ہیں, ایک ایک لذت اب کئی گنا اس سے موج مستی کریں گے, فلمیں, ناچ گانے, بے حیائی, گناہ اور وہ ساری چیزیں. تو یہ بہت بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ مسلمان کے لیے گویا کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے, اس کو گناہوں میں لوٹنے کا راستہ نہیں بنانا چاہیے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مُقَابَلَةُ نِعْمَةِ التَّوْفِيقِ كَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي بَعْدَهُ فَهُوَ مِنْ فِعْلِ مَنْ بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا. ایک آدمی رمضان میں عبادات کی, روزوں کی, اعمال کی توفیق پائے, رمضان جیسا مبارک مہینہ اس کو نصیب ہو, اور اس کے بعد رمضان کے بعد, روزوں کے بعد, ساری نیکیاں کرنے کے بعد پھر جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر معاصی میں مبتلا ہو جائے, گناہوں میں لوٹ جائے, تو یہ ایسا ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے نعمت لے اور ناشکری دے. یہ آدمی کون ہے جس نے اللہ کی نعمت لے کر اللہ کو شکر دینے کی بجائے ناشکری دی, اس نے شکر دینے کی بجائے کفر دیا, اللہ کی نعمت کا اس نے گویا کہ انکار کیا, اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. تو ایک آدمی رمضان کے بعد جب گناہوں کی زندگی میں لوٹتا ہے, یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہے جس نے اللہ کی نعمت کی کوئی قدر نہیں جانی ہے, اس نے اللہ رب العالمین کے انعام کے بدلے میں ناشکری کا تحفہ پیش کیا, اللہ کی شان میں اس نے گویا کہ گستاخی کی. کہتے ہیں فَإِن كَانَ قَدْ عَزَمَ فِي صِيَامِهِ عَلَى مُعَاوَدَةِ الْمَعَاصِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الصِّيَامِ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ وَبَابُ الرَّحْمَةِ فِي وَجْهِهِ مَسْدُودٌ. کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے روزوں میں اس بات کا عزم دل میں کر رکھا تھا, پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی اور روزوں کے ختم ہوتے ہی واپس گناہوں میں لوٹوں گا, تو فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اللہ کی رحمت کے اس کے روزے اس کے اوپر لوٹا دیے جائیں گے, قبول نہیں کیے جائیں گے, اور اس کے منہ پر رحمت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. آپ غور کریں, مثلا آپ کسی کے گھر میں داخل ہونے جا رہے ہیں اور وہ دروازہ آپ کے منہ پہ بند کر دے, کیا ہے یہ؟ آپ کا انسلٹ ہے یہ, آپ سے نفرت کا اس سے زیادہ اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ تم ہم کو ہمارے گھر میں آپ نہیں چاہیے, ہمارے گھر میں نہیں آنا. تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے اس کے منہ پر بند کر دیے جائیں گے, اس کو داخل ہونے کا موقع نہیں ہے. تو نے اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری کی, لہذا اللہ کی رحمت تیرے لیے نہیں ہے. اتنی سخت باتیں اہل علم نے کیوں کہیں؟ تاکہ ایک مسلمان رمضان کے مہینے کی ناقدری نہ کرے, اس کو ضائع نہ کرے, اس کو برباد نہ کرے. لہذا شوال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, یہ آزادی کا مہینہ نہیں ہے, یہ اپنی بندگی کے عہد کی تجدید کا مہینہ ہے. نئے سرے سے اللہ میں تیرا اچھا بندہ بن کر جیوں گا, جو ہو گیا سو ہو گیا ہے, رمضان میں میں نے کوتاہی کی, اللہ معاف کر, پچھلی زندگی میں نے گناہوں کی گزاری, اللہ مجھ کو بہتر زندگی کی توفیق دے. اس عزم کے ساتھ ایک آدمی شوال کا مہینہ شروع کرے. پہلا عمل یہ ہے, یہ عزم کہ اب میں صحیح جیوں گا, پہلا کام شوال کے مہینے میں آدمی کو کرنا چاہیے. تو یہ لطائف المعارف میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے. علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت ام المؤمنین عائشہ, میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا قلت یا ام المؤمنین کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل کان یقص شیئا من الایام. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے مسلمانوں کی ماں, اے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کیا عمل کے لیے آپ کا کوئی دن خاص تھا کہ جس میں آپ خوب عبادت کرتے تھے، تو کیا آپ نے عبادت کے لیے کوئی خاص دن طے کر رکھا تھا؟ فرماتی ہیں لا، قالت لا، کان عمله دیمتا، کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دائمی ہوتا تھا، ہمیشگی والا ہوتا تھا، کبھی کبھی عمل کر لیں گے، جوش آ گیا عمل کر لیا آدمی جیسے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا، آپ کا عمل دائمی تھا، کان عمله دیمتا، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ، کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس چیز کو کر سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری دائمی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے خروج آپ کی زندگی میں نہیں تھا، بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین سے غفلت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی یاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لمحات کو گزارتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کم سے کم ایک آدمی اپنی طاقت کے بقدر دینداری اختیار کرے، وہ گناہوں کے راستے پر نہ جائے۔ تو یہ پہلی غلط فہمی یہ نکالنا چاہیے کہ نیکیوں کا مہینہ، دینداری کا مہینہ، تقویٰ کا مہینہ تو رمضان ہے۔ نہیں، ہر مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے، ہر مہینہ دینداری کا مہینہ ہے، بلکہ ہر دن مسلمان کا دینداری کا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ زندگی کا کوئی ایک دن بھی اس کا اللہ کی نافرمانی والا ہو، ایک بھی دن نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کچھ ہو جائے، اگر کچھ ہو جائے تو اس دن میں توبہ سے اس گناہ کو آدمی ختم کرتے ہیں۔ لیکن آدمی گناہ کرے اور بغیر توبہ کے اس کے ایام چلے جائیں، اس سے زیادہ ہلاکت کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بربادی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے دن میں کہ رات کا گناہگار توبہ کرے، اور رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہگار توبہ کرے۔ ایک آدمی کا دن چلا جائے، رات چلی جائے اور توبہ نہ کرے، جبکہ اس کا رب اس کی توبہ کے قبول کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو کہ میرا بندہ توبہ کرے گا، اور یہ بندہ توبہ نہ کرے، اللہ رب العالمین کہ اس کی توبہ کے قبول کرنے کی ساری آمادگی کی تیاری کے باوجود یہ توبہ نہ کرے، اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ لہذا رمضان کے اختتام پر پہلی چیز یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ نئے سرے سے دینداری کا عہد کریں، اور اس قوت کو جو رمضان سے حاصل کی ہے، اس قوت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل المؤمن لا ينقضی حتی یأتیہ اجلہ، کہتے ہیں مومن کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، مومن کی دینداری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ قال الحسن ان اللہ لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مومن کے عمل کے لیے کوئی انتہا نہیں رکھی ہے سوائے موت کے۔ ہاں چلو نیک عمل ختم ہو گیا، دینداری ختم ہو گئی ہے، مومن کی زندگی میں ایسا دن کبھی نہیں آتا، چلو اب ختم ہو گیا دین، مومن کی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آتا ہے، ایک ہی لمحہ آتا ہے، کب؟ جب اس کو موت آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے عمل کے خاتمے کا کوئی وقت نہیں رکھا ہے سوائے موت کے۔ اور پھر انہوں نے آیت پڑھی ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین یعنی موت آ جائے۔ اس کو ابن رجب نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، لطائف المعارف میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت ہی بنیادی باتیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی دین پر جمے رہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شوال کا مہینہ جو رمضان کے بعد ہوتا ہے، یہ مہینہ اس میں کیا کیا خاص باتیں ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے اعمال اور احکام بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جس انسان کا اعتکاف کسی عذر کی بنا پر چھوٹا ہو، اور وہ معمول اس کا تھا کہ وہ اعتکاف کرتا تھا، تو شوال کے مہینے میں وہ اپنے اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے. اعتکاف فرض نہیں ہے، اگر کسی نے اعتکاف توڑا ہے کسی وجہ سے تو اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس کی قضا کر سکتا ہے. مستحب کی قضا مستحب ہے اور فرض کی قضا فرض ہے. اگر روزہ چھوٹا ہے اس کی قضا فرض ہے، اس لیے کہ روزہ فرض ہے، لیکن چونکہ اعتکاف فرض نہیں ہے، لہذا کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے سبب اس نے اعتکاف توڑا ہے، تو وہ اس اعتکاف کی قضا شوال کے مہینے میں کر سکتا ہے. اگر نہ کرے تب بھی گناہگار نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف کی قضا شوال میں کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. وَإِذَا صَلَّ الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے معتکف میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. مسجد میں خیمہ لگایا جاتا ہے اعتکاف میں، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کو، ٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، خیمہ خاص جگہ اس کی ہوتی ہے تنہائی کی، جس میں وہ اکیلا کٹ کٹا کے رہ کے عبادت کرتا ہے. تو آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اس جگہ میں داخل ہوتے، بقیہ اوقات میں آپ مسجد ہی میں رہتے. یہی بات علماء نے کہی کہ معتکف میں آپ فجر کی نماز کے بعد داخل ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ مغرب کے بعد ہی آپ مسجد میں چلے جاتے اور آپ نے عبادت کرتے، اس لیے کہ وہ پہلی رات ہوتی تاق رات، اور آپ عبادت کرتے، لیکن اپنے اس خیمے میں آپ فجر کے بعد داخل ہوتے ہیں. یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. امام النووی وغیرہ نے یہی بات کہی ہے. فرماتی ہیں، فاستأذنته عائشہ ان تعتکف فأذن لها، آپ نے جب اعتکاف کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے اجازت چاہی اعتکاف کی آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں، آپ نے اجازت دے دی ہے. ابن حجر کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ کرے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت اعتکاف کرے تو شوہر کے ساتھ کرے، کیونکہ آپ نے اعتکاف کیا اور آپ کے ازواج نے کیا، تو یہ بھی بعض علماء نے کہا، لیکن یہ لازمی شرط بظاہر نہیں دکھائی دیتی ہے. فضربت فیہ قبۃ، ان کے لیے بھی الگ سے ایک قبہ مسجد میں بنایا گیا. فسمعت بها حفصہ فضربت قبہ، جب حضرت عائشہ کی اعتکاف کی خبر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، جو کہ اور ایک بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری، تو انہوں نے بھی مسجد میں ایک قبہ لگایا، خیمہ لگایا. فسمعت زینب بها فضربت قبۃ اخرى، جب یہ خبر حضرت زینب نے سنی انہوں نے بھی ایک خیمہ لگایا. ایک، دو، تین، چار، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تین آپ کی ازواج کے. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة ابصر اربع قباب، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد میں چار چار خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک آپ کا اور تین ازواج کے. فقال ما هذا، کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فاخبر خبرهن، آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ازواج کے خیمے ہیں. فقال ما حملهن على هذا، کہ یہ کیوں کر رہی ہیں سب، یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آل بر، نیکی ہے یہ، یعنی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کی وجہ سے کہ فلاں نے کیا تو میں بھی کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک کے ساتھ ایک اس طرح سے منافست کریں اس میں. تو کہا آل بر ان ذعوها فلا اراها، کہا ہٹاؤ اس کو، نکال دو یہ سب خیمے، مجھے مناسب نہیں لگتا ہے. فنزعت، اور وہ سارے خیمے مسجد سے ہٹا دیے گئے. فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، آپ نے بھی اپنا اعتکاف ختم کر دیا اور آپ نے رمضان میں اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ آپ نے شوال کے آخر میں اپنا اعتکاف کیا، یعنی رمضان کا اعتکاف آپ نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اور آپ نے وہ اعتکاف کب کیا؟ شوال میں. اس روایت میں آخری شوال آیا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، لیکن مسلم کی روایت میں ہے حَتَّى اعتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِن شَوَّال، آپ نے شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے شروعات پہلے کی، لیکن یہ اختتام کی بات بیان کی گئی ہے دوسری روایت میں کہ آپ نے بعد میں جب ختم کیا تو آخری تھا. تو اس حدیث سے جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے اگر شوال کا اعتکاف، رمضان کا اعتکاف منقطع کیا ہو تو وہ اپنے اس اعتکاف کی قضا کہاں کریں؟ شوال کے مہینے میں. یہ مستحب ہے، بعد میں بھی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سرے سے نہ کریں تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے آدمی رمضان میں اعتکاف چھوڑ سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے. یہی بات دیگر نوافل کے بارے میں بھی علماء نے کہی ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھے نفل، اور اس کے بعد کوئی اس کو ضرورت پیش آ جائے، وہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا کی ہے. نمبر دو، یہ مہینہ نکاح کے لیے اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے اس کو بہتر مہینہ جانتی تھی. اور واقعی اگر آدمی عقل کی نگاہ سے دیکھے تب بھی یہ بہتر ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد بعض لوگ رمضان سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں رمضان میں پریشان ہوتے ہیں، تو رمضان کے اختتام پر نکاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ نے جب اس کا انتخاب کیا تو واقعی یہ بہتر ہے. اور سب سے پیاری بیوی آپ کی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ سارے مہینوں میں نکاح کیا جا سکتا ہے. ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس مہینے کو عرب کے لوگ برا سمجھتے تھے نکاح کے لیے، لہذا اس مہینے کو آپ نے نکاح کے لیے چنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال ہی کے مہینے میں مجھ سے نکاح کیا، اور شوال ہی کے مہینے میں میرے ساتھ ازدواجی زندگی کی شروعات کی ہے. شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی مجھ سے کس مہینے میں کی؟ شوال کے مہینے میں. فأي نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احض عنده منی، اور بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ اور کون سی بیوی پیاری تھی، کون سی بیوی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ مجھ سے زیادہ پایا ہو. قال راوی کہتے ہیں وکانت عائشہ تستحب ان تدخل نساءها فی شوال، فرماتی ہیں راوی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند کرتے تھے، اس کو پسند فرماتی تھی کہ اسی مہینے میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں اس ازدواجی زندگی کی شروعات کرے. تو یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ نکاح کے لیے مستحب مہینہ ہے. تو جو لوگ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ مہینہ بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہ زبردستی اسی مہینے کو خاص کیا جائے. سال بھر نکاح کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خاص طور سے بعض لوگ محرم کے مہینے کو نکاح کے لیے محرم سمجھتے ہیں اور منحوس سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے. ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں نکاح برا ہو. اللہ رب العالمین نے کوئی اس کی حد نہیں رکھی، کوئی ممانعت نہیں رکھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی گھڑی ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہی وقت منحوس ہوگا جس میں آپ گناہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی نحوست آپ کی زندگی کو برباد کرے گی. نمبر تین، شوال کا مہینہ حج کی شروعات کے مہینوں میں سے ہے. کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو جائے تو ان مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ شوال کا مہینہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے کچھ خاص مہینے ہیں، حج کے مہینے اللہ کی طرف سے متعین ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا. تو فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، قال شوال وذو القعدۃ وعشر من ذی الحجۃ، کہتے ہیں یہ کون سے مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حج کے کچھ مہینے متعین ہیں، طے شدہ ہیں. کہتے ہیں کہ شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ کے 10 دن. تو یہ حج کے ایام ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں. تو معلوم ہے کہ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا مہینہ. پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبے پیدل سفر کر کے بھی لوگ حج کو جایا کرتے تھے، تو یہ مہینہ ہے جہاں سے شروعات اس کی ہوتی ہے، شوال کا مہینہ ہے. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام الذہبی نے کہا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، حج کے مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ شوال وذو القعدہ وذو الحجہ، یہ تین مہینے ہیں، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ، یعنی شوال کے بعد کے لگاتار دو مہینے اور شوال کا مہینہ. اس کو امام البخاری نے کتاب الحج میں روایت کیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شوال کا مہینہ حج کی شروعات اور اس کی تیاری کی شروعات کا مہینہ، اور یہاں سے آدمی حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہے احرام باندھ کر. شوال کے اعمال میں سے ایک بہت ہی اہم اور اس کے ساتھ خاص عمل ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کیا جاتا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے. شوال کے مہینے میں 6 روزے نفل، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اس کو کوئی نہ رکھے تو گناہگار نہیں، یہ لازم نہیں ہے، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جو سال بھر کہیں اور نہیں ملتی ہے، سال بھر کہیں اور نہیں ملتی ہے. کس اعتبار سے آئیے دیکھتے ہیں، اور اس کی دلیلیں اور اس کی حدیثیں کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کو جوڑنا اور ان کا اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی کہ یہ صیام الدہر کا ثواب اس میں ہے. آپ نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ایک سارے زمانے کے روزوں کے برابر ہے. دہر کے معنی عربی زبان میں زمانے کے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر کے معنی ہوتا ہے کہ زمانہ. تو یہ سارا زمانہ روزے رکھنے کے برابر ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن زمانے سے مراد کیا ہے؟ کتنا دور ہے؟ پوری زندگی یا کیا؟ یہ پورا قیامت تک کا زمانہ کیا وقت ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سال ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ سال. جیسے ابن حبان کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے، رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے، کتنے ہوئے؟ 30 اور 36. فقد صام السنة، اس آدمی نے سال بھر روزہ رکھا. آپ دیکھیے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30. کامل مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی اس سے پہلے بھی اللہ تعالی ہلال دکھا دیتا ہے. تو 30 یا 29، تو 30 مہینے کے اعتبار سے، مہینے کتنے ہوتے ایک سال میں؟ 12 اور 30 کے اعتبار سے کل دن کتنے ہوئے؟ 360. اور رمضان کے 30 دن اور یہ 6 کتنے ہوئے؟ 36. اور سال کے دن کتنے ہوئے؟ 300. تو کتنے گنا ہو گئے؟ ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟
10 گنا.
تو ایک آدمی اگر رمضان کے, لیکن ایک خاص بات ہے جو میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ, جو گنتی کے اعتبار سے واقعی یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کیوں ہے کیوں تو آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6, ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا ہے, شوال کے 6 روزے رکھے, یہ کیسا ہے؟ فقد صام السنہ, اس نے گویا کہ سال بھر روزے رکھے. اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ حدیث میں ہی آپ نے بیان کیا, آپ نے فرمایا سیام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام شہر رمضان بعشرت اشہر, رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں. ایک مہینے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 10 گنا. 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں. اور وصیام ستۃ ایام من شوال بشہرین, اور شوال کے 6 دن کے روزے یہ 2 مہینے کے برابر ہیں. ظاہر بات ہے 6 کے 10 گنا کتنا ہوگا؟ 60, یعنی 60 دن کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے. تو یہ 2 مہینے کے برابر ہے. فذلک صیام سنۃ, یہی ہے سال بھر کے روزے رکھنا. تو جو آدمی رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے, اس آدمی کا حال گویا کہ ایسا ہے جو سال بھر روزہ رہتا ہے, سال بھر پورا سال اس کا روزے میں جاتا ہے, یہ اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا, اور امام النسائی نے الکبریٰ میں بھی اس کو روایت کیا ہے. الفاظ نسائی کے ہیں. 10 گنا کا جو قاعدہ ہے یہ قرآن میں دیا گیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صام ستۃ ایام بعد الفطر, جو آدمی عید الفطر کے بعد 6 دن روزے رکھے یعنی شوال میں, کان تمام السنہ, یہ ایسا ہے جیسے پورے سال بھر کے روزے رکھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالیہ. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اسی کے مثل 10 گنا دیا جائے گا. قرآن میں خود اللہ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. تو ایک آدمی اگر 36 دن روزے رکھتا ہے تو 360 دن کا ثواب اس کو ملے گا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے, تو اب یہ کتنے ہوئے؟ 29 اور 6 ہاں 35, تو 35 کا 10 گنا کتنا ہوا؟ 350, 360 تو نہیں ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ عید کا یعنی مہینہ, جو دونوں عید کے جو مہینے ہوتے ہیں کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں, چاہے 29 ہو, اللہ کے ہاں اس کا حساب 30 کا ہی ہوتا ہے. یعنی کبھی وہ 29 کا ہوتا, کوئی آدمی مطلب نہ لے کہ کبھی 29 کا ہو نہیں سکتا ہے, ایک دن ہمیشہ بڑھاتے رہو چاند دکھے تو بھی نہیں. اللہ کے ہاں عید کے دونوں مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں, چاہے 29 کا ہو ثواب 30 کا ہی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہرانی لا ينقصان, 2 مہینے ہیں جو کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں, جو کبھی ناقص نہیں ہوتے. جسے آدمی کہتا نا یہ مہینہ ناقص ہے, 30 دن کا نہیں 29 کا تھا, 2 مہینے ہیں کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں, چاہے 29 کا ہو اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے, ثواب پورا ملے گا اس کو. شہرانی لا ينقصانی شہر عید رمضان و ذو الحجہ, یہ عید کے مہینے ہیں رمضان اور ذو الحجہ. اور ایک عید ہوتی ہے نا, دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی, وہ یہ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, 2 مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں, اور ان مہینوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا شہر عید, عید کے مہینے 2 مہینے عید والے. تو عید والے تو 3 ہونا چاہیے تھا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں معلوم, نعوذ باللہ, آپ ہی کی پیدائش کا مہینہ ہے اور وہ عید والا ہے اور آپ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہی ہوا کہ اس کو نہیں معلوم ہے. شہر عید دو عید والے مہینے کون سے؟ رمضان و ذوالحجہ، رمضان اور ذوالحجہ جو حج والا مہینہ ہوتا ہے، جس میں کون سی عید ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ، بعض لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں، وہ عید الضحیٰ نہیں، کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، اضاحی کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر مہینہ 29 کا بھی ہو، کوئی آدمی گھبرائے نہیں، وہ 360 والا قاعدہ ہے وہ تو فٹ نہیں ہو رہا یہاں پر. تو یاد رکھیں کہ عید کے مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، تو چاہے 29 کا ہو، وہ 360 والا جو حساب ہے وہ فٹ ہوتا ہے چاہے 29 کا مہینہ ہو. اسی لیے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں، فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَلَوْ صَامَ هَذِهِ السِّتَّةَ أَيَّامٍ مِّن غَيْرِ شَوَّالٍ. اب یہاں پر ایک سوال دیکھیں، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، یہ جو قاعدہ ہے 10 گنا کا شوال کے ساتھ ہے؟ نہیں. اگر میں کوئی روزہ رکھوں کسی اور مہینے میں، کسی بھی مہینے میں رکھا، میں نے رجب کے مہینے میں رکھا یا کسی اور مہینے میں، ذوالقعدہ میں رکھا، تو ایک روزہ رکھوں گا تو کتنے گنا ملے گا ثواب؟ 10 گنا. اور اسی مہینے میں میں نے 6 روزے رکھ لیے، پیر جمعرات پیر جمعرات پیر جمعرات کر کے، تو کتنے روزے؟ 6 روزے رکھے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 گنا. تو وہ 6 روزے بھی تو 10 گنا ہوں گے، 60، اور رمضان تو وہ 60 اور یہ کتنے ہوئے؟ سب ملا کے واپس سے چلے گا؟ نہیں چلے گا ایسا. تو اس میں شوال ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ میں شوال میں نہیں رکھوں گا، کسی اور مہینے ذوالقعدہ میں رکھ لوں گا جو میرے روزے چھوٹے ہیں، تو میں وہ 6 اور یہ 30، پھر بھی تو میرے 360 ہو جائیں گے، پھر بھی تو سال کا ثواب ملے گا. کیا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے کیا ہے، اور یہ یاد رکھیں، اس کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے. ابن رجب فرماتے ہیں، فَإِن قَالَ قَائِلٌ، ہم سے پہلے سوچنے والے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند لوگ ہمارے بعد نہیں، ہم سے پہلے ہیں. فَإِن قَالَ قَائِلٌ، جو جو ہم سوچ سکتے تھے اور نہیں سوچ سکتے ہیں، ہم سے پہلے لوگ اتنے علم والے تھے کہ وہ سب سوچ کے بیٹھے ہیں، اس لیے کوئی نیا نقطہ کوئی نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ پچھلے سلف کی اقتداء ہی میں اس کی کیا ہے؟ نجات. علماء کہتے ہیں، کل خیر فی اتباع من سلف، ساری بھلائی اس میں ہے کہ آدمی سلف کے پیچھے چلے، ان کو اوور ٹیک کرنے کی کوشش نہ کرے. وکل شر فی ابتداء من خلف، کہتے ہیں کہ ساری برائی جو ہے، سارا کا سارا شر بعد والوں کی بدعت میں ہے. ایک نیا نقطہ آیا ذہن میں، تیرے پاس ہی رکھو، کسی کو بتا مت. فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہتا ہے، فَلَوْ صَامَ هَذِهِ السِّتَّةَ أَيَّامٍ مِّن غَيْرِ شَوَّالٍ، اگر آدمی یہی 6 روزے شوال کے علاوہ رکھے، يَحْصُلُ لَهُ هَذَا الْفَضْلُ، کیا اس کو یہی فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ فَكَيْفَ خُصَّ صِيَامُهَا مِن شَوَّالٍ، اس صیام اور یہ 6 روزے شوال کے ساتھ کیوں خاص ہیں؟ اگر 10 گناہی کا قاعدہ آپ کو دیکھنا ہے تو سال بھر کے لیے ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں علماء نے بات کہی ہے، صیامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا رمضان کی فضیلت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. فيكون له اجر صيام الدهر فرضا، ذکر ذلک ابن المبارک، کہتے ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ رمضان کے ساتھ جڑ کے سال بھر 360 فرض روزوں کا ثواب ہو جاتا ہے. فرق یاد رکھیں، ایک آدمی اگر کسی اور مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو 60 روزے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے 10 گنا، لیکن کون سے؟ فرض کے نفل، نفل ہے وہ. آپ دیکھیے، رمضان فرض ہے کہ نفل ہے؟ فرض ہے، تو 10 گنا کیا ہو رہا ہے؟ فرض، اور اس کے ساتھ یہ 6 روزے مل گئے تو 60 بنے، فرض کے ساتھ یہ 60 مل کے سال بھر کا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، تو یہ 60 فرض کا ثواب اس کو دلاتے ہیں. لیکن کسی اور مہینے میں رکھے گا تو وہ کیا ثواب ملے گا اس کو؟ تو وہ اس کی برابری کبھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو فرق یہ ہے، اس لیے عقل چلانا نہیں، عقل آدمی اپنی چلا کہ کسی اور مہینے میں رکھے. ایک نقطہ میرے پاس ہے، کسی کو بتاؤں گا نہیں، مت بتا اور عمل بھی مت کر اس کے اوپر. اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا التحاق اس کے لیے سال بھر کے فرض روزوں کی یعنی اس کی فضیلت کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو گویا کہ سال بھر اس نے فرض روزے رکھے, یہ نفل ہو کر بھی فرض کا ثواب اس کو دلا رہے ہیں. کیوں؟ رمضان کی تبعیت کی وجہ سے, رمضان سے التحاق کی وجہ سے, رمضان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ ذکر ذالک ابن المبارک, یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابن مبارک رحم اللہ نے کہی ہے. لطائف المعارف میں ابن رجب نے یہ بات کہی ہے. شوال کے روزوں کی حکمت کیا ہے, کیوں؟ کئی باتیں امام ابن رجب نے اپنی کتاب میں کہی ہیں, اس میں سے دو باتیں میں ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک نعمت بندے کو دے تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس نعمت کو پانے کے بعد اللہ کا شکر عبادت ہی کی صورت میں پیش کرے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے, اور یہی آیت انہوں نے پڑھی, کہا اللہ نے جب روزوں کا ذکر کیا تو کہا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں اللہ نے روزے رکھے, کیوں یہ سارا نظام تقوی کا اللہ نے قائم کیا, تو فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, تاکہ تم رمضان کے روزوں کی, رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرو, نمبر ایک. نمبر دو, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ کی دیوی ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو. عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, تکبیرات اللہ کی ہوتی ہیں, گاہ تکبیرات سے گونجتی ہے, لوگ آتے جاتے راستوں پر اللہ کی تکبیر پڑھتے ہیں. تو یہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ اللہ رب العالمین کی دیوی ہدایت پر تم اللہ کی تکبیر کہو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. گنتی پوری کرو, عید کے دن تکبیرات, اور اس کے بعد آخری عمل کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ ساری نعمت اللہ نے دی, رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ نے دیا, تو اس پر تم اللہ کا شکر کرو. شکر قلب سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اتنا مجاہدہ کرتے, حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, آپ اتنا مجاہدہ کرتے عبادت میں کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی مغفرت کر دی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم ہے کہ اللہ نے جب میری مغفرت کی ہے, اس مغفرت کے شکر میں عبادت چھوڑنا نہیں ہے, چلو ہو گیا نہیں, بلکہ اب تو شکر میں اور عبادت کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی توفیق دی, اللہ نے نعمت دی, اس نعمت کے شکر میں آدمی کو چاہیے کہ عبادت کرے. تو رمضان کا مبارک مہینہ دیا اور روزوں کی توفیق دی, اس کے شکر میں پھر سے روزے ہیں واپس ہیں. تو ایک آدمی شکر کے طور پر, اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, فرعون سے نجات دی تو کیا کیا؟ ہاں, عاشورہ کا روزہ کیا ہے؟ وہی تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی, تو انہوں نے بطور شکر کیا کیا؟ روزہ رکھا. تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی کہ آدمی روزہ رکھے. تو کہتے ہیں کہ رمضان کی نعمت پر شکر کا اظہار ایک اس اعتبار سے بھی کہ آدمی اس کے بعد پھر کچھ روزے رکھے. تو ایک چیز یہ ہے, تو یہ روزے اللہ تعالی کا شکر ہے, اللہ کے شکر کا اظہار ہے عبادت کی صورت میں. نمبر دو, رمضان میں جو خلل عبادات کا ہے خصوصاً روزوں میں, ہمارے روزے کیسے ہم جانتے ہیں, کس قدر ہم نگاہوں کی حفاظت کر پاتے ہیں, کس قدر اپنے قلب کو شہوات سے بچا پاتے ہیں, کس قدر اپنی زبان کو فحش باتوں سے اور غیبت سے اور اسی طرح سے بہت بری حرکات سے بچاتے ہیں, کتنا ہم گناہوں سے بچ پاتے ہیں. تو رمضان کے مہینوں میں روزوں میں جو خلل ہے, اس خلل کو پر کرنے کے لیے نفل ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاس ایک قاعدہ ہے, قیامت کے دن آدمی کے فرض کو دیکھا جائے گا, اگر فرض کامل ہے آدمی نجات پائے گا, لیکن اگر فرض آدمی کا ناقص ہے, اس میں کہیں کھوٹ ہے, کمی ہے, تو اس کمی کی بھرپائی کے لیے کیا ہوگا؟ نوافل کو دیکھا جائے گا۔ تو رمضان کے روزے اس میں اگر آدمی کا خلل ہے تو اس سے بھرپائی اس کی ہو جاتی ہے، اس سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ فان صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح نکل آئی آدمی کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ وان فسدت فقد خاب وخسر، لیکن اگر اس کی نماز میں کھوٹ نکلی، عیب نکلا، نقص نکلا، ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ غور کریں، اگر نماز میں کھوٹ نکلی آدمی ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اگر اس کی فرض نمازوں میں کوتاہی نکل آئی تو اللہ رب العالمین فرمائے گا، انظروا هل لعبدي من تطوع، فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کے کچھ نوافل بھی ہیں کہ نہیں، اس کے نام اعمال میں نوافل بھی دیکھو۔ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فرض میں جو کوتاہی ہوگی اس کی بھرپائی کی جائے گی نوافل سے، اس کی بھرپائی کی جائے گی نوافل سے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور پھر اسی قاعدے سے باقی سارے اعمال کا حساب ہوگا۔ فرض نمازیں کامل نکلی کامیاب، ناقص نکلی دیکھو نفل ہے کیا، نفل سے بھرپائی کر دو چھوڑ دو۔ فرض روزے پکے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، جیسے ہونے تھے تھے، نہیں نوافل نفل روزے ہیں کیا، نفل روزے ہیں تو اس سے بھرپائی کرو۔ فرض صدقات، زکوٰۃ ادا کیا ہے، خوش نہ ہو جائے آدمی زکوٰۃ ادا کر کے، کتنے اخلاص سے دیا، کتنا احسان جتا کے دیا، دیکھو اگر اس میں کھوٹ نکلی، نفل صدقات اس کے ہیں، زکات اور جو فرض اس کے اوپر صدقہ تھا اس کی نفل صدقات کے ذریعے بھرپائی۔ حج، فرض ٹھیک سے ادا کیا نہیں، نفل ہیں تو اس کی بھرپائی ہوگی۔ اس طرح سے ایک آدمی کے فرائض میں کوتاہی کی بھرپائی نوافل سے ہوگی۔ تو رمضان کے روزے جو ہم نے گزارے ہیں، جو جن کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نوافل سے اس کی بھرپائی ہوگی، اور اس سے اچھے روزے کہاں ملیں گے آپ کو، کہ جو رکھنے سے آدمی کے لیے وہ سال بھر کے فرض روزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس سے زیادہ بھرپائی کیا ہو سکتی، اس سے زیادہ وزنی کیا کر سکتا ہے آدمی۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزوں میں بھرپائی اس کے ذریعے سے بھی بہت بہتر طور پر ہو سکتی ہے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بات ان روزوں کے تعلق سے ملتی ہے جو رمضان کے شکر کے طور پر بھی ہے اور رمضان میں روزوں میں کوتاہی کی بھرپائی کے طور پر بھی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے۔ بعض سلف سے ان روزوں کا انکار بھی ملتا ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی کہیں پڑے اور سوچے کہ یہ روزے نہیں رکھنا چاہیے، بعض سلف نے انکار کیا ہے۔ لیکن ایک اور غرض اس کے بیان کرنے کی ہے کہ بعض باتیں بعض سلف تک نہیں بھی پہنچی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے امام ہیں اور ان کو نہیں معلوم، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بہت بڑے عالم کے پاس بہت زیادہ معلومات کے باوجود کسی ایک چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ مفروضہ اور یہ گمان غلط ہے کہ ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کو سب معلوم تھا، یہ مفروضہ غلط ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ بات قائم ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس صحیح حدیث آتی ہے تو یہ کہہ کر اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ یہ حدیث امام تک بھی پہنچی ہوگی، اور جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر علماء اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اور اگر علماء عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم کیوں کریں، کیا علماء تم سے زیادہ نہیں جانتے ہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آدمی کرتا ہے حق پر عمل نہ کرنے کے لیے اور تعصب کی بنیاد پر اور اندھی تقلید کی وجہ سے۔ ایسا مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی بعض اوقات کسی صحیح بات کی معرفت سے محروم رہتا ہے، اس سے اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کی منقبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ جاننے والا صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور شریعت کی تمام باتیں جاننے والی ایک ہی شخصیت ہے، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو دین کے کسی علم سے محروم نہیں رکھا۔ ہاں یہ کہنا کہ آپ کو سب معلوم تھا بارش کب ہونے والی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کون کب مرنے والا، یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن دین کا سب سے زیادہ جاننے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خود فرمایا تھا انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو سب سے زیادہ حق کی معرفت اگر کسی کو تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ وہ اس روزے کو پسند نہیں کرتے تھے، عجیب، مدینہ کے ہیں لیکن انہوں نے اس روزے کو پسند نہیں کیا۔ یحییٰ کہتے ہیں جو امام مالک سے روایت کرتے ہیں، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد، شوال کے ان 6 روزوں کے بارے میں میں نے امام مالک سے سنا کہ امام مالک کہتے تھے اِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، کہ انہوں نے کسی بھی عالم کو اپنے دور میں، اہل علم میں سے، اہل فقہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان روزوں کا اہتمام کرتے ہوں۔ امام مالک نے اپنے سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ مدینہ میں اس کا اہتمام کرتے ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ، سلف سے مجھ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں پہنچا، کوئی بات نہیں ملی۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، اور میں نے جن علماء کو پایا وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان روزوں کا اہتمام پسند نہیں کرتے تھے۔ يَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بدعت نہ ہو۔ وَأَن يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَا، اور وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں جاہل رمضان کے ساتھ ان کو فرض نہ سمجھ لیں۔ اصل میں ان کی کراہت کی اصل بنیاد اسی پر تھی کہ رمضان ہوتے ہی 6 روزے رکھنا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جاہل کہیں یہ نہ سمجھے کہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو رمضان 30 نہیں 36 ہے، کہیں جاہل لوگ ایسا نہ سمجھنے لگے۔ لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك، کہ علماء کو پابندی سے ان 6 روزوں پر عمل کرتے دیکھ کر کہیں جاہل یہ نہ سمجھنے لگے کہ رمضان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، جیسے رمضان فرض ہے ویسے یہ بھی فرض ہے۔ اس کو امام مالک کی موطأ میں ان سے روایت کرنے والے یحییٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اتنے بڑے امام ہیں، اور اس سے پہلے ہم ساری حدیثیں سن چکے، ایک حدیث ہو تو بیان کی جائے، اتنی ساری حدیثیں ہیں ان تمام حدیث، اور ایک آگے آ رہی ہے، ان تمام حدیثوں کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ کو اس بارے میں کوئی علم پہنچا نہیں، حالانکہ امام یعنی مسلم نے حدیث بیان کی ہے اور دوسرے ابن حبان نے اور بھی علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء تک وہ بات نہیں بھی پہنچتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم امام مالک کی وجہ سے حدیث ہی کا انکار کرتے ہیں، امام احمد اس کو مانتے ہیں، امام احمد مانتے ہیں، امام شافعی مانتے ہیں اس کو، امام مالک نہیں مان رہے۔ تو بعض اوقات کوئی ایک امام کسی بات کو کہتے کہ میں نہیں جانتا، کیا ایسی کوئی بات ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ان کے نہ جاننے سے سرے سے وہ بات اسلام میں نہ ہو، سرے سے بات اسلام میں نہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے، وہ بات صحیح ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے ان تک اس کا علم نہیں پہنچے، چاہے وہ مدینہ کے ہوں۔ کہاں کے ہیں؟ مدینہ کی بھی نہیں معلوم، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہوا نا، نہیں ہو سکتا ایسا کیسا ہو سکتا کا مطلب ہوا، ایک حدیث ہے اور کئی طرق سے، کئی الفاظ میں، کئی صحابہ سے آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک امام تک نہیں پہنچی، ایسا ممکن ہے؟ اس سے امام مالک کی شان نہیں گھٹتی، اس لیے کہ جو معلوم تھا ان کو بہت ہے، ہمارے باپ دادا سے بھی زیادہ جانتے تھے، لیکن کبھی کوئی ایک بات کسی عالم سے رہ جاتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی ان روزوں کے بارے میں کہتے تھے کہ رمضان کافی ہے نا بس، تو یہ کہتے تھے، ابن رجب کہتے ہیں وروی عن الحسن انه كان اذا ذكر عنده صيام هذه السته قال لقد رضي الله بهذا الشهر بهذا الشهر للسنه كلها. حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ابن رجب کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان چھ روزوں کا تذکرہ ہوتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالی نے سال بھر میں اس مہینے سے اللہ راضی ہو گیا تو بس نا، سال بھر میں اللہ تعالی اس ایک مہینے رمضان سے راضی ہو گیا، اب کسی اور مہینے میں اللہ نے اور روزے ہم پر فرض کیے ہیں نہیں، اور روزے ضروری ہیں نہیں. ابن رجب کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبُ صِيَامِهَا، کہتے ہیں من اعتقد وجوب صيامها، کہ ان کے قول سے ظاہر ہے کہ ان کا انکار اس شخص پر ہے جو ان روزوں کو لازم سمجھتا ہو، اس کے استحباب کو انکار کر رہے ہیں نہیں. لیکن کوئی آدمی کہے رمضان ضروری اور شوال کے چھ روزے ضروری، 30 ضروری اور 6 یہ بھی ضروری، اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے تو اس کا انکار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. وَأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَنْهَا فِي الْوُجُوبِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا، یعنی جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان ہی کے روزے کافی نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ 6 روزے بھی ضروری ہیں، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے رمضان کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی روزے نہیں رکھتا ہے تو کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ 6 روزے رکھے. تو بعض سلف میں بعض اعمال کا انکار ملتا ہے، کبھی وہ انکار اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم پڑا، کبھی وہ انکار اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو لازم سمجھنے لگے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض سلف کچھ مستحب اعمال کا انکار کرتے ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہوتی ہے، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ لازم نہیں ہے اور لوگ اس کو لازم سمجھ رہے ہیں. تو ایسا بڑا عالم کبھی اس عمل کو چھوڑتا بھی ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو یہ فرض نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی چھوڑنے لگ جائیں، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کا انکار ملتا ہے، بلکہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف. ابن رجب کہتے ہیں وَكَرِهَهَا الثَّوْرِي وَأَبُو حَنِيفَ وَأَبُو يُوسُف، ان روزوں کو مکروہ ناپسندیدہ جانا امام ابو حنیفہ نے اور سفیان ثوری نے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ابو یوسف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. وعلل اصحابهما ذلك مشابهة اهل الكتاب، ان کے اصحاب نے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے یا ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت ہے کہ وہ فرض پر زیادتی کرتے تھے، تو گویا کہ یہ 6 روزے کیا ہیں، رمضان کے 30 روزوں پر زیادتی ہے. تو کہتے ہیں یعلون فی الزیادت فی صیامہ المفروض علیہم ما لیس منہ، یہی مطلب ہے ان کے نزدیک بھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرض سے زیادہ لازم سمجھنا ضروری نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ اکثر المتاخرین من مشائخہم قالوا لا باس به، لیکن کہتے ہیں کہ حنفیوں میں سے اکثریت نے یہ کہا جو بعد والے حنفی علماء ہیں کہ نہیں نہیں، یہ روزے ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ روزے غلط نہیں ہیں. تو تقریباً سارے حنفیوں نے بعد میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، اگرچہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے ان کو سمجھا، بعد والوں نے اس کو مکروہ نہیں بلکہ اس کو مستحب پسندیدہ سمجھا. وعللوا ان الفطر قد حصل بفطر يوم العيد، اور بعد کے علماء نے کہا کہ اس کو مکروہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عید الفطر میں روزہ چھوڑنے سے اس میں اور رمضان میں فرق اپنے آپ ہو جاتا ہے. یعنی کوئی آدمی کہتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کو جوڑ دیں تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ رمضان کی طرح ضروری ہے، کہتے نہیں عید الفطر میں روزہ رکھتا ہے آدمی، عید کے دن روزہ رکھتا ہے، نہیں عید کے دن روزہ جائز نہیں ہے. تو دونوں میں فاصلہ ہو گیا نا، ایک چھٹی کا دن آ گیا تھا بیچ میں، پھر اس کے بعد یہ آیا، تو یہ عید رمضان کے ساتھ کیسے جڑ گیا؟ نہیں جڑا. لہذا کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ 6 روزے رکھنا برا ہے اس اعتبار سے کہ رمضان کے ساتھ شمار ہوں گے، تو یہ جو علت ہے اس کے چھوڑنے کی صحیح نہیں ہے. محض گمان کی بنیاد پر، محض کسی ڈر کی بنیاد پر کسی نیکی کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک آدمی اس کا انکار کرے۔ لہذا یہ روزے مستحب ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے یہ مثال اس لیے ذکر کی ہے تاکہ ایک آدمی جانے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ثابت شدہ چیز ہوتی ہے لیکن کسی عالم کی علم میں وہ نہیں ہوتا ہے، یا کسی اجتہاد کی بنیاد پر وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم کو اس نیکی اور اس دلیل کی پیروی کرنا چاہیے، اس عالم کے اجتہاد یا اس کے فتوے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اصل اتباع کس کی ہے؟ قرآن و سنت کی ہے۔ اصل اتباع دلیل کی ہے، اجتہاد کی نہیں۔ دلیل کے مقابلے میں اگر کسی کا اجتہاد ہو تو پھر دلیل کو لینا چاہیے، نہ کہ اس کے مخالف اجتہاد کو۔ ان روزوں سے متعلق بعض احکام ہیں جن کو جاننا چاہیے۔ نمبر ایک، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ روزے لگاتار رکھنا چاہیے، چھٹی بیچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے، آپ لگاتار رکھیں یا الگ الگ رکھیں، اس پورے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھیں، اس پورے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھیں، لیکن جمعہ کو خاص نہ کریں۔ نفل روزوں میں کیا ہے، آدمی صرف جمعہ کو یا صرف سنیچر کو خاص کریں یہ منع ہے۔ جیسے مثلا آدمی کہے دیکھو اچھے دن کون سے عید والے، جمعہ، تو چار جمعہ تو ویسے بھی ملنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دن جمعرات رکھ لوں گا تو دو جمعرات اور چار جمعہ، نہیں، جمعہ کا دن روزے کے لیے خاص کرنا منع ہے۔ تو الگ الگ آپ رکھیں لیکن جمعہ کو خاص نہ کریں۔ لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی کہے کہ چھ روزے بالکل لگاتار ہونے چاہیے اور رمضان ہوتے ہی ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ مستحب ہے لگاتار ہوں اور رمضان کے فوراً بعد ہوں تو یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اللہ نے فرمایا کہ دوڑو، سارعوا الى مغفرتی من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے، زمین کے برابر ہے۔ تو نیکیوں کی طرف دوڑنا اور سبقت کرنا اور جلدی کرنا یہ مستحب ہے، لیکن یہ ایک عام دلیل ہے۔ یہ مستحب ضرور ہے کہ ایک آدمی جلدی کرے روزوں میں، تاخیر کے مقابلے میں نیکیوں میں جلدی بہتر ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے، من صام ستة ایام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة، جس آدمی نے عید الفطر کے بعد لگاتار چھ روزے رکھے یہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے جس میں لگاتار کا ذکر آیا ہے۔ لگاتار نہ منع ہے نہ ضروری ہے، نہ شرط ہے نہ وجوب ہے، بلکہ لگاتار رکھے تو بھی ٹھیک اور متفرق رکھے تب بھی کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ رمضان کے فوراً بعد رکھے تب بھی ٹھیک ہے، اور اس مہینے کے آخر میں رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جلدی رکھنا اور رمضان کے فوراً بعد رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض سلف نے اس کو پسند بھی کیا ہے اور حدیث کا ظاہر بھی اس کو یعنی زیادہ اس کی طرف ہے کہ فوراً بعد زیادہ اچھا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان فشهر بعشرة اشهر، جو رمضان کے روزے رکھے تو اس کا ثواب دس مہینوں کے برابر ہے، وصيام ستة ايام بعد الفطر، اور عید الفطر کے بعد چھ دن، تو عید الفطر کے بعد جو ہے فوراً بعد فوراً شروع ہوتا ہے، تو یہ زیادہ قریب یہ ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد ہو، لیکن اگر تاخیر ہو تو بھی عید الفطر کے بعد ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی ایک آدمی اگر عید الفطر کے بعد شوال کے آخری ہفتے میں روزے رکھے تب بھی کب ہے؟ عید الفطر کے پہلے ہیں، بعد ہے، اور اگر فوراً عید الفطر کے بعد رکھے تب بھی کیا ہے؟ اس کے بعد، لیکن قریب کیا ہے؟ جو پہلے ہفتے میں رکھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی میں جلدی ہے اس میں۔ وصيام ستة ايام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوراً بعد اچھا ہے اور اس کے بعد بھی اچھا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں ایک مسئلہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ نفل روزوں میں نیت رات سے ضروری نہیں ہے، یہ فرض روزوں کے لیے شرط ہے کہ نیت سحری کے وقت میں ہونا چاہیے، یعنی رات میں ہو جانا چاہیے، روزہ شروع کرنے کے بعد نہیں۔ روزے کی نیت فرض روزے کی کب ہونا چاہیے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ فرض روزوں کے لیے۔ اس لیے کہ دن میں اگر کوئی آدمی نیت کرتا ہے، مثلا کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھی، اس نے سو گیا، 12 بجے اٹھا، اب اس نے دیکھا کہ ویسے بھی دن چھوٹا ہے اور 6 بجے مغرب ہونے والی ہے، اب تھوڑا ہی وقت بچ گیا ہے، کہیں جانا آنا بھی نہیں ہے، کوئی محنت بھی نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوں، اے سی لگا ہوا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اور پیٹ بھی ویسے بھی ٹھیک نہیں، کھانے کو بھی جی نہیں ہے، تو کیوں نہ آج میں روزہ رکھ لوں؟ تو اس نے نیت کب کی؟ ظہر کی نماز کے بعد، نہ کھایا نہ پیا، جو رات میں کھایا تھا وہی، اس کے بعد کچھ بھی کھایا نہیں، تو فجر سے لے کے اس نے اب تک کے کچھ کھایا پیا نہیں ظہر تک۔ تو ایسا آدمی اب سوچے کہ چلو ویسا بھی اتنا دن چلا گیا ہے، آج روزہ ہی رکھتے ہیں، کیا وہ نیت کر سکتا ہے؟ ہاں، نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے، فرض کی نہیں۔ تو ایک آدمی دن کے کسی بھی حصے میں نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو کیا ان روزوں میں بھی ایسا چلے گا کہ اگر آدمی شوال کے مہینے میں نہیں کھا پایا، کسی مجبوری سے، سمجھ لیجیے بیوی گئی ہے میکے اور یہ فجر پڑھ کے پھر لیٹا رہا، نہ ناشتہ ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، نہ کھانے کا ٹھکانا ہے، جانا ہے ہوٹل میں، اب لوگ جانے کو بھی جی نہیں کر رہا، بہت تھکا ہوا ہوں، روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، شوال کا روزہ بنا دیتا ہوں، تو کیا کر سکتا ہوں؟ بعض علماء نے کہا نہیں، بعض نے کہا کر سکتا ہے، زیادہ احوط یہ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل روزوں میں دو قسم کے روزے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو عام ہیں، ایک وہ روزے ہیں جس کی کوئی خاص تعین ہے، جس کو آپ متعین کہیں گے، اسپیسیفک روزہ ہے، جیسے مثال کے طور پر عاشورے کا روزہ ہے، اس کا دن طے ہے، اسی طرح سے ذوالحجہ کے روزے ہیں، یا جو عرفہ کا روزہ ہے وہ طے ہے، یا اسی طرح سے شوال کے 6 روزے ہیں وہ طے ہیں، اس کی نیت اس روزے کی ہوگی، نہ کہ عام نفل روزے کی، کوئی بھی روزہ نہیں ہو، وہ خاص روزہ ہے، تو جو خاص روزہ ہے اس کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ رات سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں وَكَذَلِكَ صَوْمُ الْأَيَّامِ السِّتِّ مِن شَوَّالِ، اسی طرح سے شوال کے جو 6 روزے ہیں، التَّابِعَةُ لِرَمَضَانِ، جو رمضان ہی کے تابع ہیں، لَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِنسَانُ إِلَّا فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ صِيَامُ يَوْمٍ كَامِلٍ، اگر کوئی آدمی اس کو دن کے کسی حصے میں اس کی نیت کرتا ہے تو اس کو پورے دن کے روزے کا وہ شمار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی اگر شوال کے 5 روزے تو کامل رکھے، رات رات میں نیت کر کے ایک روزہ ایسا رکھ دے جس میں دن کے کسی حصے میں اس نے سوچا چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 5 روزے کامل نیت سے تھے، اس لیے کہ نیت کے بعد عمل کا ثواب شروع ہوتا ہے، تو اس آدمی نے نیت دن کے حصے میں کی، اس سے پہلے اس کی نیت نہیں تھی، تو وہ 6 روزے مکمل شمار نہیں ہوں گے، اس کا ثواب مکمل شمار نہیں ہوگا۔ لہذا احتیاط، اس میں شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی کرے گا تو چلے گا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ ایک آدمی رات ہی میں نیت کرے، اس لیے کہ زیادہ قوی بات یہی دکھائی دیتی ہے، رات ہی میں نیت کرے، اللہ عالم رات ہی میں نیت کرے، اس میں جاتا کیا ہے، مسئلہ کیا، نقصان کیا، کچھ خرچہ ہے اس کے اندر؟ رات ہی میں نیت کرے کہ میں شوال کا روزہ رکھنے والا ہوں، 6 میں سے کوئی ایک، پہلا دوسرا تیسرا جو بھی ہے، تو آدمی اب اس میں کنفیوز ہو گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بعضوں کا 6 رکھا تھا کہ 5 رکھا، کتنے رکھا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آدمی یعنی یہ شوال کا میرا وہ روزہ ہے جو 6 والے ہیں، اگر ایسی بھی نیت کر لیتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کہ پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا اس کو یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شوال کے جو 6 روزے ہیں اس میں سے نیت آدمی کر لے، کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہے۔ کیا ایک بار شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد ہر سال کمپلسری ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف اگر میں نے اس سال کیا ہر سال کرنا پڑتا کیا پھر؟ نہیں, ضروری نہیں, کسی سال آپ اعتکاف کریں کسی سال نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح شوال کے جو 6 روزے ہیں اگر مان لیجیے اس سال آپ نے رکھے تو پھر زندگی بھر کرنا پڑے گا, ایسا بھی ضروری نہیں ہے. آپ اس سال کریں اگلے سال نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر کیا ہے کہ اگر کوئی نیکی آدمی کرتا ہے تو پھر زندگی بھر اس کے اوپر پابندی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل, بہترین عمل آدمی کا یہ ہے, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی عمل پر پابندی سے عمل کرے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. نفل اعمال میں پابندی بہتر ہے چاہے اس کی مقدار کم ہو. تو اگر یہ 6 روزے اگر آدمی اس سال رکھتا ہے, نیت یہ بھی کرے کہ زندگی بھر رکھوں گا انشاءاللہ, یہ نیت آدمی کرے, اگر نہیں رکھ پایا کوئی گناہ نہیں ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. کیا یہ روزہ کسی وجہ سے آدمی توڑ سکتا ہے؟ مثلا آدمی نے روزہ رکھ لیا شوال کے 6 روزوں کی نیت سے, پہلے ہی دن یا 6ٹا روزہ یا 5واں یا 4تھا, اور ضرورت پڑ گئی اس کو, مہمان آ گئے گھر میں مثلا, اور ان کے ساتھ کھانا ہے اور گھر میں دوسرا کوئی آدمی ہے نہیں, یہی ہے, اب مہمان کھا رہا ہے اور یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے سر پر مسلط, تو مہمان بھی نہیں کھا پائے گا ٹھیک سے. تو اس آدمی کے ساتھ مہمان کی مہمانی میں اگر مان لیجیے اپنا روزہ توڑ دیا اس نے, کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے. کیا اس کی فضیلت چھوٹ جائے گی؟ نہیں, اس نے یہ روزہ توڑ دیا اور پھر اگلا روزہ پھر رکھا اس کی نیت سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ نفل روزہ آدمی بغیر کسی وجہ کے بھی توڑ سکتا ہے, بغیر کسی مجبوری کے بھی آدمی نفل روزہ توڑ سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں. آدمی کو روزہ رکھ کے توڑا دیکھو, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, فرض نہیں توڑ سکتا ہے, لیکن نفل روزہ بغیر کسی وجہ کے توڑ سکتا ہے. کیوں؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیا مثال ملتی ہے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے, فدعا بشراب فشرب, آپ نے پانی مانگا پینے کے لیے یا کچھ اور پینے کی چیز مانگی آپ نے اور آپ نے اس کو پیا, ثم ناولها فشربت, پھر آپ نے وہ برتن پانی کا یا دودھ کا ام ہانی کو دیا, انہوں نے بھی پی لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہے بھائی ہم کو دے رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اس کو پی لیا, لیکن کیا کہا پینے کے بعد؟ فقالت یا رسول اللہ اما انی کنت صائمہ, میں روزے دار تھی, آپ نے مجھ کو دیا میں نے پی لیا, پینے کے لیے دیا تو پیا, آپ نے دیا اور اس کو رد کر دیں, اور خاص طور سے دودھ ہو تو رد نہیں کیا جا سکتا, یہاں ہم نہیں جان رہے کیا ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں تو روزے سے تھی اور میں نے پانی پی لیا یا دودھ یہ جو بھی تھا شربت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصائم المتطوع امیر نفسه, نفل روزہ رکھنے والا اپنا آپ مالک ہے, اپنا امیر خود ہے, امیر کی فرما برداری ہوتی ہے نا, تو اس کا کون امیر ہے؟ خود ہی امیر ہے. ان شاء صام و ان شاء افطر, چاہے تو وہ روزہ باقی رکھے چاہے توڑ دے چاہے افطار کرے, وہ خود اپنا مالک ہے. بعض روایت میں امین کا لفظ آیا ہے, وہ اپنا امانت دار ہے, یعنی یہ نہیں کہ کسی اور کی امانت اس کے پاس ہے کہ وہ خیانت نہیں کر سکتا ہے, اس کے روزے کا وہ خود کیا ہے؟ امین ہے, چاہے تو اس کو باقی رکھے سنبھال کے, چاہے تو اس میں تصرف کرے, چاہے تو اس کو توڑ دے. تو نفل روزے کی نیت کرنے والا دن کے کسی حصے میں, مان لیجئے گھر میں اچھا بن گیا کچھ ہو سکتا ہے, تو یہ عذر نہیں ہے, بلا عذر بھی آدمی توڑ سکتا ہے, یہ نہیں کہ مجبوری ہے بیمار پڑ گیا وغیرہ وغیرہ, بلا عذر بھی آدمی کو لگتا ہے ٹھیک ہے اس کو آگے رکھیں گے پوسٹ پون کر دیں گے کھا لیں گے, کوئی بات نہیں کھا سکتا ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. جو آدمی شوال کے روزے نہ رکھ پائے, شوال میں بیمار تھا, کیا وہ سال بھر کے روزوں کی فضیلت پا سکتا ہے؟ پا سکتا ہے, لیکن ویسی نہیں جیسی شوال والی ہے, لیکن کم سے کم مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ, آدمی پورا نہ پا سکے تو پورا کھونا بھی نہیں چاہیے کسی چیز کو, پورا اگر کوئی چیز نہ مل سکے پوری کھونا بھی نہیں چاہیے, ایگزیکٹلی ایسا نہ مل سکے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا, جو آدمی سال بھر کے روزوں کا ثواب پانا چاہتا ہے اس کے لیے دوسرا آپشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر صیام الدہر و افطارہ. امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کے تین روزے رکھنا یہ سال بھر روزہ رکھنے اور سال بھر افطار کرنے کی طرح ہے. سال میں آدمی کھاتا پیتا بھی ہے اور سال بھر روزہ رہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آدمی ہر مہینے کے تین روزے رکھے. مثلا رمضان کے تو 30 ہو گئے, اس میں تین کہاں سے آئے؟ یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, رمضان کے پورے ہیں. باقی 11 مہینے مثلا ہر مہینے میں آدمی تین روزے رکھے تو 3 کا 10 گنا کتنا ہوتا؟ 30. تو ہر مہینے 30 رکھتا چلا جائے تو ہر مہینے کے 30 دن کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. لیکن وہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا, وہ نفل ہوگا. لیکن کم سے کم سال بھر روزہ دار رہنا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کو مل سکتا ہے. اس اعتبار سے کہ اگر کوئی آدمی سال بھر کے روزوں کا ثواب پاتا ہے تو وہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ سکتا ہے. اس کی کوئی بھی صورت ہو, کیسی مثلا 13, 14, 15 جنوری فروری کی نہیں, اسلامی تاریخ. اور جو لوگ یہ روزے رکھتے ہیں وہ اسلامی مہینہ برابر جان رہے ہوتے ہیں اور تاریخیں ان کو معلوم ہوتی ہیں, ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے. تو 13, 14, 15 کون سی؟ چاند والی تاریخ, یہ نہیں کہ کیلنڈر والی, چاند والی تاریخ, ان تاریخوں میں رکھے. یا پھر مثلا پیر اور جمعرات اور پیر, اس طرح سے رکھے, کوئی مسئلہ نہیں. تو کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے تو اس طرح سے بھی روزے رکھ سکتا ہے. یا کسی آدمی کو چھٹی کسی اور دن میں ہے, منگل کے دن چھٹی ہوتی ہے اس کو, تو منگل اس طرح سے رکھے, کوئی مسئلہ نہیں. تو مہینے کے جو 3 روزے ہوتے ہیں, اگر ان 3 روزوں کا اہتمام نفل آدمی کرے وہ آدمی بھی سال بھر روزہ رکھنے والوں کا ثواب پا سکتا ہے, اس طرح اس کو ثواب مل سکتا ہے. شعبان کے روزے اگر کسی کے رہ گئے ہوں, جسے مثلا کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہو کہ شعبان میں روزے رکھتا ہو, تو وہ آدمی رمضان کے بعد اس کی قضا شوال میں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو مہینے کے آخر میں روزے رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل, آپ نے ایک شخص سے کہا هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا, یا بعض باتوں میں سرر کا لفظ آیا ہے, کیا تم نے شعبان کے سرر میں سے کچھ روزے رکھے ہیں یا سرر میں سے روزے رکھے ہیں یعنی شعبان؟ قال لا, انہوں نے کہا کہ نہیں. فقال له اذا افطرت رمضان فصم يوما او يومين, آپ نے کہا جب تم رمضان ختم کرو گے تو اس کے بعد ایک یا دو روزے رکھو. سرر کہتے ہیں ان دنوں کو جن میں چاند چھپا رہتا ہے. یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ مہینے کے ایک دم آخری کے دن, ان کے بعد چاند چھپ کر پھر سے واپس دکھائی دیتا ہے. تو آخری دنوں کو سرر کہا جاتا ہے. امام البخاری اور بہت سارے علماء نے, ابن حجر وغیرہ نے یہی معنی اس کے بیان کیے ہیں. سرر شعبان سے مراد استسرار سے ہے. سر کے معنی ہوتے ہیں چھپا چھپنا, سر کے معنی ہوتے ہیں رات. تو ان دنوں میں چاند ان راتوں میں چھپا رہتا ہے. تو آخر مہینے میں ایک صحابی تھے جن کا اہتمام تھا, اگر کسی کا معمول ہوتا ہے جیسے مہینے کے آخر میں مجھ کو چھٹیاں ہوتی ہیں میں روزے رکھوں گا, اگر کسی آدمی کے شعبان میں کچھ روزے چھوٹے ہوں وہ ان کی قضا, چونکہ رمضان میں تو قضا اس کی نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ کب کر سکتا ہے؟ شوال کے مہینے میں اس کی قضا کر سکتا ہے. اس روایت کو امام البخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے. ایک مسئلہ یہاں پر رہ گیا ہے, وہ یہ اور اختصار میں اس کو بیان کر دوں گا. اگر کسی آدمی شخص کے مرد ہو یا عورت, اگر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے تو اب شوال کے مہینے میں وہ شروعات قضا سے کریں یا شوال کے 6 روزوں سے کریں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو ضروری ہے اور اس پر لازم یہ ہے کہ وہ رمضان کی قضا کو پہلے کریں اس کے بعد 6 روزے رکھیں, اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں, اگر وہ شوال کے 6 روزے پہلے رکھتا ہے اور اس کے بعد رمضان کی قضا کرتا ہے تب بھی حرج نہیں. راجح قول اس میں دکھائی دیتا ہے کہ احتیاط اس میں ہے، بہتر یہ ہے کہ قضا پہلے کریں اگر ممکن ہو، آسان ہو، قضا پہلے کریں اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں. لیکن اگر کسی کی مجبوری ہو اس کو لازم قرار دینا بھی بظاہر صحیح نہیں لگتا ہے، بلکہ اگر کسی کے لیے مجبوری ہو تو وہ شوال کے روزے اگر اس کے فوت ہوتے ہوں یہ روزے رکھ لیں اور سال بھر اس کے پاس باقی ہیں قضا کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی کے لیے ممکن ہو، آسانی ہو، تو پہلے وہ قضا کریں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. یہ زیادہ احتیاط ہے، زیادہ بہتر ہے اور اصول کے زیادہ نزدیک ہے. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ عثمان ابن موہب کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ وسأله رجل فقال ان علی رمضان وانا اريد ان اتطوع في العشر. ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے رمضان کے روزے ابھی باقی ہیں، یعنی مجھ پر رمضان کی قضا بھی باقی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان میں روزے رکھوں. ولیال عشر جو فضیلت آئی ہے، ذوالحجہ کے 9 روزے ہوتے ہیں ان کی فضیلت ہوتی ہے، 10 عید کا دن ہوتا ہے، تو عرفہ سے پہلے تک پورے اور عرفہ کا دن. تو کہا کہ میرے رمضان کے ابھی قضا باقی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ذوالحجہ کے جو 9 دن ہیں ان میں نفل روزے رکھوں. قال لا بل ابدا بحق اللہ فاقضه ثم تطوع بعد ما شئت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ تو اللہ کے حق سے شروع کر، تیری اپنی چاہت سے نہیں، تیری پسند ہے کہ میں نفل روزے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کا جو حق تیرے پر ہے اس سے شروعات کر، پہلے قضا کر اور اس کے فقد ہی اور اس کے بعد ثم تطوع بعد ما شئت، اس کے بعد جو نفل روزے رکھنا چاہتا ہے رکھ. اس کو امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، تو اس سے السنن میں روایت کیا ہے اس کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی فرض روزوں کی قضا سے شروعات کریں اور اس کے بعد میں شوال کے روزے رکھے. اسی طرح سے مالک بن انس رضی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سئل سلیمان بن یسار و سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار اور سعید بن مسیب ان سے پوچھا گیا، تابعین میں سے ہیں، عن رجل تطوع وعلیہ قضاء من رمضان، ایک آدمی نفل روزے رکھتا ہے جبکہ اس پر رمضان کی قضا باقی ہے، تو فرماتے ہیں فکرہ ذلک، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ آدمی فرض قضا سے پہلے نفل روزے رکھتا ہے. یہاں پر مطلق روزے ہیں، شوال کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو اس میں فصل اسی لیے بعض علماء نے کی، یہ بخاری کی روایت ہے، بعض علماء نے فصل کیا ہے، کہا کہ شوال کے روزے ہیں خاص، اگر فوت ہونے کا ڈر ہو تو پہلے رکھ لیں اور بعد میں قضا کریں، گنجائش نکلتی ہے، اس کے روزے فاسد تو نہیں ہوں گے، اور کسی نے بھی فساد کا ذکر نہیں کیا ہے، کراہت ذکر کیے، پسند نہیں کیا اس کو، لیکن اگر رکھ لیتا ہے ادا ہو جائے گا، رکھ لیتا ہے تو ادا ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ شوال کی فضیلت اس کو نہیں ملے گی، شوال کی فضیلت اس کو نہیں ملے گی، تو اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. اس لیے کائیں کو آدمی پریشانی میں پڑے، کوشش یہ کرے کہ وہ یہ روزے پہلے قضا کر لیں اور اس کے بعد یہ روزے رکھے. آپ کہیں گے کہ ہمارے تو روزے ہو گئے تو یہ مسئلہ آ کیوں رہا ہے؟ خواتین کا سوچئے، عورتوں کے ہر مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور ان چھٹی کے دنوں میں ان کے لیے نماز بھی حرام ہے اور روزے بھی حرام ہیں، لہذا رمضان کے روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں اور کسی کے 7 کسی کے 10 تو اتنے سارے روزے اس کے باقی ہیں، پھر فوری طور پر رمضان کے بعد قضا اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد 6 تو مان لیجئے 10 دن اس کی چھٹی کے ہوئے ہیں اور کچھ بیمار بھی پڑا تو پھر تو مصیبت ہوگی اس کے لیے، تو 15 دن 10 دن ہو گئے اور یہ 6 دن 16 دن اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ خواتین کے لیے مسئلہ یہ آتا ہے، تو اگر ان کے لیے قوت ہے افضل یہی ہے کہ وہ پہل کریں قضا سے اور قضا کے بعد یہ 6 روزے رکھیں، لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے اور مجبوری ہے تو پھر وہ اگر 6 روزے رکھیں شوال کے پہلے اور اس کے بعد سال بھر میں جیسے موقع ملتا ہے قضا کریں، اللہ سے امید ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کے لیے ایسی کوئی سخت دلیل نہیں کہ روزے نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن راجہ یہی ہے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ، حدیث قدسی ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرے نزدیک میرے قرب والا عمل فرض کے سوا اور دوسرا، یعنی فرض کے مقابلے میں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بندہ مجھ سے قریب ہو سکتا ہے تو سب سے زیادہ فرض سے، فرض سے بڑھ کر میرے قریب کرنے والا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو فرض مقدم ہے نفل پر، فرض مقدم ہے نفل پر، قضا فرض ہے، اور شوال کے 6 روزے کیا ہیں، نفل ہیں، تو قضا مقدم ہوگی نفل پر، لیکن یہ وجوباً ہے یا استحباباً ہے اب یہاں فرق ہوگا۔ لہذا راجح یہاں لگتا ہے بچنا چاہیے شوال کو مقدم کرنے سے، لیکن اگر مجبوری میں کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بعض علماء نے جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے بعض دلائل پیش کیے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو جیسے جن لوگوں نے منع کیا ہے انہوں نے کیا کہا کہ کوئی آدمی اگر رمضان کے روزے باقی ہیں اور شوال کے روزے رکھتا ہے قضا سے پہلے، تو یہ کہا ہی نہیں جائے گا کہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے، کیونکہ ابھی تو رمضان کے پورے رکھے ہی نہیں ہیں۔ حدیث میں کیا ہے، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو ابھی تو رمضان کے روزے رکھے نہیں اس کے باقی ہیں، یہ کیسے کہا جائے گا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے رکھ رہا ہے؟ یہ اسی کے لیے کہا جا سکتا ہے جس کے رمضان کے روزے مکمل ہوئے ہوں اور پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو یہ استدلال اپنی جگہ بہت قوی استدلال ہے، لیکن اس میں یہاں گنجائش یہ ہوتی ہے، علماء نے یہاں فرق یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں ترتیب مراد ہے یا گنتی مراد ہے؟ جنہوں بعض علماء نے کہا ہے ترتیب اصل ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں اور اس کے بعد گنتی ان کی پوری کر کے پھر شوال، اور بعض علماء نے کہا نہیں، وہ بعد میں بھی اگر رکھے سال بھر میں جب رمضان کی گنتی پوری کرتا ہے تو وہ ساری فضیلتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی جو رمضان کے روزے رکھنے والے کے بارے میں ہے۔ جو آدمی رمضان کی قضا کسی عذر کی وجہ سے بعد میں کرے تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے؟ وہ سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے اجازت دی ہے، اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ سال بھر میں دوسرے ایام میں کبھی بھی روزے رکھے، اس لیے وہ گناہگار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے شوال کی قید نہیں ہے، اس کے لیے شوال کی حد نہیں ہے، سال بھر میں وہ کبھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لہذا اگر وہ پہلے شوال کے روزے رکھے اور بعد میں رمضان کی قضا کرے تب بھی کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور اس کا عمل چھوٹ جائے، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، تو جو عمل صحت مندی کے دور میں اور مقام پہ رہ کر وہ کرتا تھا، سفر میں چھوٹ گیا، بیماری میں چھوٹ گیا، اس کے لیے وہ عمل لکھا جاتا ہے چاہے وہ نہ کرے، یعنی عذر کی بنا پر جس کا عمل چھوٹتا ہے وہ عمل چھوڑنے والوں میں شامل نہیں ہوتا ہے، وہ عمل کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ عیب نہیں ہے کہ کسی کا کسی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹا ہو، اگر وہ آدمی بعد میں بھی قضا کرتا ہے اور پہلے ان روزوں کو رکھتا ہے تب بھی ایسا آدمی وہ ثواب پا سکتا ہے، اللہ سے اس کی امید ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت بھی اس میں آخری بات ہے اور اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں۔ بعض علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ کان یکون علیہ الصوم من رمضان، میرے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تھی، باقی رہتے تھے روزے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میں یہ روزے رکھ نہیں پاتی تھی یہاں تک کہ ان کی قضا میں شعبان میں کرتی تھی۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے کتنے مہینے پہلے ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو تو جنوری فروری معلوم ہے ہاں، رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان اور رمضان. تو آپ دیکھیے حضرت عائشہ کے جو رمضان کے مہینے ہیں، اس کے بعد مہینے آ رہے ہیں، شوال آ رہی ہے، سب آ رہے ہیں، اور اس کی قضا کب کرتی تھیں؟ شعبان کے مہینے میں، یعنی رمضان سے ایک مہینہ پہلے، کیونکہ اب اس کے بعد وقت بچا نہیں ہے، تو وہ اتنا فاصلہ رکھ کے اس کی قضا کرتی تھی. تو علماء نے کہا کہ کیا بیچ میں ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھتی تھی؟ یعنی کیا یہی مانا جائے گا پھر؟ تاکہ ان سے گمان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھتی ہوں گی، اور خاص طور سے اس اعتبار سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی روزے سے رہا کرتے تھے، تو کیوں نہیں رکھتی تھی؟ ایسا ان کے بارے میں گمان کرنے کی بجائے یہی مانا جائے گا کہ وہ ساری فضیلت کے جو روزے درمیان میں آتے ہیں اس کا اہتمام وہ انشاءاللہ ضرور کرتی ہوں گی. بعض علماء نے کہا دلیل ہے کہ وہ کرتی تھی، تو یہ کافی اختلاف اس میں ہے. تو اس لیے یہ دلائل میں نے بتانا ضروری سمجھے تاکہ آپ کے ذہن میں دونوں باتیں رہیں. ایک اور روایت یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک اور روایت ہے جس میں فرماتی ہیں ما قضیت شیئا مما یکون علی من رمضان الا فی شعبان حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رمضان کے روزے جو میرے اوپر باقی رہتے تھے قضا کرنے ہوتے تھے ان کی قضا میں نہیں کرتی تھی کب تک؟ شعبان تک. شعبان میں ان کی قضا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ساری زندگی میرا معمول یہی تھا. کب تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. کیوں ایسا کرتی تھی؟ علماء نے اس کی وجہ بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے، کہ اگر آپ کو بیوی کی خواہش ہو تو یہ روزے سے نہ رہیں، لیکن شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، نفل روزے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تو آپ کا یہ معمول نہیں تھا کہ بیوی کے قریب زیادہ جائیں، کیونکہ روزے میں آدمی یہ نہیں کرتا ہے. لہذا ان دنوں میں ان کو غنیمت جان کر حضرت عائشہ ان میں بھی روزہ رکھا کرتی تھی. تو یہ علت علماء نے ذکر کی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے روزوں کو مؤخر کرتی تھیں. کب تک؟ شعبان تک. تو اگر کوئی آدمی یہ نیت رکھے، عزم رکھے کہ میں شعبان میں اس کی قضا کروں گا تو گناہگار نہیں ہوگا. بعض علماء کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جلدی کرنا ضروری ہے ورنہ گناہگار ہوگا، اسی حال میں مر گیا تو کیا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. ایک آدمی جو عبادت کا عزم رکھتا ہو، قضا کا عزم رکھتا ہو، اور اس کے لیے وقت موسع ہو، اس کے لیے وسعت اللہ نے دی ہو، تو ہم کون ہوتے اس کو تنگ کرنے والے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اس کو تنگ نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قضا اگر فرض ہے تو اس سے پہلے نفل مقدم کر سکتا ہے کہ نہیں، ایک دلیل دیتا ہوں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی کہ ہم کو جگانا، اور آپ لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھولی تو سورج نکلا ہوا تھا، فجر کی نماز. کہا کہ جگایا کیوں نہیں؟ کہا کہ جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھ کو بھی نیند دے دی. اختیار تھوڑی نا ہے آدمی کا، ادب کے ساتھ کہا جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھ کو بھی نیند دے دی. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں سے چلو، یہاں شیطان کا اثر ہے، اتنی بڑی عبادت ہم سے چھوٹ گئی، چلو یہاں سے. کچھ آگے چلے گئے اور وہاں جا کر آپ سارے صحابہ نے وضو کیا، اور اس کے بعد کچھ صحابہ نے سنت جو فجر کی ہوتی ہے وہ بھی پڑھی، اور اس کے بعد فرض نماز ادا کی گئی. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی پر فرض ہو، باقی ہو، تو اس میں کسی سبب سے اگر کچھ تاخیر ہو جاتی ہے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں. وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، فوراً پڑھو ابھی نہیں، کہا کہ یہاں سے نکلو دوسری جگہ جائیں گے. آگے جا کر آپ نے قضا کی. نمبر دو، صحابہ میں سے جن لوگوں نے سنت نماز پڑھی، آپ غور کیجئے باقی کیا ہے؟ فرض باقی ہے، اور سنت نماز کیا ہے؟ فرض سے چھوٹا کہ بڑا ہے، وہ نوافل میں شامل تھے، وہ زائد ہے، وہ فرض نہیں ہے. تو یہ نہیں کیا گیا کہ ابھی اپنے اوپر کیا ہے، فرض باقی ہے تو سنت کیوں پڑھ رہے ہیں، پہلے فرض پڑھو. تو ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ فرض باقی ہے. معلوم نہیں زندگی کا بھروسہ نہیں ایسا سوچے وہاں پہ، نہیں، بلکہ انہوں نے سنت پڑھی اور اس کے بعد فرض نماز بھی پڑھی. تو یہ کچھ دلائل ہیں جس میں غور کرنے سے لگتا ہے کہ اتنا سخت معاملہ نہیں ہے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ رمضان کی قضاء کو مقدم کریں, لیکن لازم کہنے میں دل مطمئن نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء نے, بڑے علماء نے بھی یہ بات کہی ہے, لیکن اس میں کوئی خاص ایسی صریح دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے جس سے یہ حرام کر دیا جائے. یہ حرام ہے کہ ایک آدمی مقدم کرے شوال کو رمضان پر. حرام کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے یا روزوں کے فاسد ہونے کی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے. اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کراہت ہے, افضل یہی ہے, لیکن اس کے لیے حد حرمت کی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس معاملے میں تھیں. اللہ رب العالمین ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ صحیح بات تک پہنچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. جو باتیں میں نے کہیں اگر صحیح ہیں تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے, اگر اس میں کوئی سمجھ میں غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ صحیح پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.